أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام أف لهذا الكلام أبدا ما دامت السماوات والأرض أسألك بالله يا عبد الله أنا عندك على خطأ من أمري هذا فإن كنت عندك على خطأ فردني فإني أخضأ وأسمع وأطيع درود پڑھیے محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد مکتب عاشورا و منطق حسین علیہ السلام کی نگاہ میں قابل مذمت و قابل نفرت افکار نظریات و راستے عنوان سخن ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے اور سرنامہ کلام سید الشہداء علیہ السلام کا قول نورانی جو آپ نے مکہ معظمہ میں بحث بہت ہی جید و اہم و نامور شخصیات کے تجاویز اور آرا سننے کے بعد رد عمل کے طور پر بیان فرمایا جس میں امام علیہ السلام نے کچھ ایسی تجاویز سنی ایسے افکار سنے اگرچہ وہ انہی شخصیات کی حد تک منحصر نہیں تھے بلکہ کم و بیش وہ شخصیات ایک معاشرے کے بڑے طبقے کی ترجمانی کر رہی تھیں وہ طبقہ جو ہر دور میں موجود ہے اور آج بھی ہے ان کی سوچ ان کی طرز فکر کو پیش کر رہی تھیں وہ شخصیات امام علیہ السلام کے سامنے جس میں سمجھوتا نظام یزیدیت کے ساتھ ساز باز یا نظام طاغوتیت و یزیدیت سے لا تعلقی کی روح موجود تھی امام علیہ السلام نے ان افکار کو سن کر بے ساختہ فرمایا اف ان لہذا الکلام تف ہو اس بات پر اور اس کلام پر اس سوچ پر اس راہ پر اور اس نظریے پر ابدا ما دامت السماوات والارض ہمیشہ کے لیے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں یہ فکر یہ سوچ یہ طرز فکر تف ہو اس کے اوپر مذمت فرمائی و سرزنش فرمائی اور پھر اس کے بعد رائے دینے والے سے یہ کہا کہ اے عبداللہ آیا تیرے نزدیک میں خطا پر ہوں جو میں سوچا ہے میں نے جو اقدام میں کرنے جا رہا ہوں اور جو مقصد میرے مد نظر ہے جو راستہ میں نے اپنایا ہے آیا تیرے نزدیک میں غلطی پر ہوں خطا پر ہوں اگر میں خطا پر ہوں تو ثابت کر اور بیان کر میں مانوں گا تیری بات قبول کر لوں گا و تسلیم ہو جاؤں گا امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یہ دو متضاد راستے ہیں ایک راستہ جو میں نے اپنایا ہے اور ایک رائے جو تم رکھتے ہو میری رائے اور تمہاری رائے میں تضاد ہے اختلاف ہے 180 درجے کا فرق ہے تم کسی اور سمت مجھے مائل کر رہے ہو اور میں کسی اور سم تمہیں دعوت دے رہا ہوں میرا فیصلہ تم لوگوں کو پسند نہیں آ رہا اسے تم موضوع نہیں جان رہے اور اس کے مقابلے میں تم نے ایک الگ رائے بنائی ہے اور ایک سوچ ہے تمہاری ایک فکر ہے تمہاری دو کام تم نے کرنے ہیں ایک اپنی فکر کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے کہ تم درست سوچ رہے ہو اور جو الہی معیار ہیں، دین کے معیار ہیں، حکم خدا کے مطابق تمہاری سوچ ہے یا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے وہ دین کے مطابق اور حکم الہی کے مطابق و معیار الہی کے مطابق ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ میں حجت خدا ہوں و آشنا ہوں حکم خدا سے، اور تمہارا راستہ حکم الہی کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا افن لہذا الکلام، تف ہو اس بات پر، اور لا تعلقی کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا، اور اس فکر کی سرزنش فرمائی، امام نے مذمت کی اس فکر کی، جو بھی اپنائے ابدا ما دامت السماوات والارض، یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ سوچ کس کی ہے، بڑی شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے، غیر معروف شخصیت ہے، مقبول شخصیت ہے، گمنام شخصیت ہے، جس عنوان سے بھی کسی شخصیت نے یہ رائے اپنا لی، اور کسی بھی زمانے میں جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، خواہ اس زمانے میں 60 ہجری میں، امام علیہ السلام نے یہ جملہ 60 ہجری میں بیان فرمایا، یہ 60 ہجری میں کوئی اپنائے تو بھی قابل مذمت ہے، وہ اف ہے و تف ہے اس پر، اور اگر کوئی 1400 ہجری میں جا کر اس کو اپنائے تو بھی اف ہے و تف ہے اس پر۔ کوئی بھی شخصیت کہیں بھی بیٹھ کر، خواہ وہ حرم خدا میں بیٹھ کر، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر یہ بات کرے، مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کرے، مدرسے میں بیٹھ کر یہ بات کرے، کسی حوضے میں بیٹھ کر یہ بات کرے، کسی بھی مقام و منصب پر فائز ہو، وہ شخص اس کی فکر نادرست ہے، اس کی فکر خدا کی راہ سے ٹکراتی ہے، وہ نہ صرف نادرست فکر ہے بلکہ قابل طف ہے و قابل اف ہے و قابل مذمت و قابل سرزنش ہے۔ اس لیے یہ جملات امام علیہ السلام کے نہضت عاشورہ و تاریخ عاشورہ و قیام عاشورہ میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ امام علیہ السلام نے جیسا اشارہ کیا کہ مدینہ سے جب امام تشریف لائے باہر، عبداللہ ابن مطیع ادوی سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن مطیع نے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، الی این، کہاں کا مقصد ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ امام علیہ السلام نے اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسے نہیں بتایا، فرمایا ام الان فمکہ، ابھی میں مکہ جا رہا ہوں، اور مکہ پہنچ کر پھر میں استخیر اللہ خدا ون تبارک و تعالیٰ سے اس وقت میں مصلحت و خیر طلب کروں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے تبصرہ مناسب نہیں سمجھا، گفتگو مناسب نہیں سمجھی، چونکہ وہ شخص، اسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی امام علیہ السلام سے، وہ بھی صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، صرف معلومات کے لیے، اپنی حصے جستجو نے اس کو یہ سوال اٹھایا، جیسے ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کہاں کا ارادہ ہے، اور اگر وہ بتا بھی دے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، دعا دے دیتے ہیں، یعنی ہمیں آپ کے مقصد سے، آپ کے راستے سے، آپ کے فیصلے سے کوئی سروکار نہیں ہے، فقط یہ جاننا چاہ رہے تھے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے بتا دیا یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کریں، مجھے آپ کے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیام مقدس عاشورہ میں و قیام مقدس سید الشہداء میں ایسے تبصرے اور ایسے جملے بھی فراوان ہیں جہاں پر امام علیہ السلام نے کتمان کیا اپنا مقصد، اپنا راز، اپنا بھید چھپا کے رکھا نامحرم سے، یا اس وجہ سے کہ اسے نہ پتا چلے، یا اس وجہ سے کہ لا تعلق انسان ہے، جب یہ لا تعلق انسان ہے مجھے بھی اس کے بتانا ضروری نہیں ہے، ایسے جملات فراوان ہیں۔ چند ملاقاتوں میں امام علیہ السلام نے اسی طرح سے اس شخص کے سامنے مطلب بیان کیا کہ تو نے سر راہ ایسے ہی مجھے پوچھ لیا ہے، امام نے بھی ایک جواب جو مناسب بنتا تھا اسے دے دیا، اور اس شخص نے وہ جواب سن کر پھر آگے کوئی استفسار نہیں کیا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں میرے کنویں میں پانی نکل آئے، میرا کھیت آباد ہو جائے، مجھے خدا برکت دے، اور امام علیہ السلام نے یہی کام کیا، دعا کی اور اس کے کنویں میں پانی وافر مقدار میں آ گیا اور برکت آ گئی، اس کا کھیت ہرا ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو سید الشہداء سے صرف اتنی ہی دلچسپی ہے، اس لیے مجلس سے سید الشہداء میں آتے ہیں، و ذکر سید الشہداء میں آتے ہیں یا نام سید الشہداء لیتے ہیں کہ اس مجلس و ذکر و فکر سے ہماری زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے. انہیں مقصد حسین سے کوئی غرض نہیں ہوتی, اور مقصد حسین اور حسین علیہ السلام بھی انہیں برکت دے دیتے ہیں, مقصد چھپا کے رکھتے ہیں ان سے. برکت نہیں چھپاتے حسین, برکت سب کے لیے ہے, لیکن مقصد چھپا لیتے ہیں امام علیہ السلام ان سے, اور نہیں بتاتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. امام نے ایک ایسا جواب دے دیا جتنا اس کا تعلق تھا کہ اما الان فمکہ, ابھی تو مکہ جا رہا ہوں. جس طرح آپ کسی بڑے اہم کام کے لیے کہیں جا رہے ہوں, آپ سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں, آپ بتاتے ابھی تو فلاں جگہ جا رہا ہوں, وہاں جا کے کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا آپ نے, نہ ہی اسے نے پوچھا. لیکن یہ شخصیات, یہ بہت اہم شخصیات تھیں, شخصیتی اعتبار سے, پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت تھی ان شخصیات کی. یہاں میں اظہار کرتا چلوں کہ الحمدللہ ویسے بھی نا امیدی نہیں ہے, لیکن بعض مومنین کے عکس العمل سے امید بڑھ جاتی ہے کہ بعض مومنین نے ماشاءاللہ مطالعہ کیا ہوا ہے یا کرتے ہیں جا کر, اور کرنا بھی چاہیے. اور بعض مومنین نے کہا کہ جو مطالب یہاں بیان ہوئے ان کے متعلق ایک تو تصحیح کی ان کی, جنہوں نے بھی لکھا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک نام لیا تھا آپ کی خدمت میں, سعد ابن عباد زہرن میں نے کہا تھا, وہ سعد ابن معاذ, انہوں نے تذکر دیا ہے کہ سعد ابن معاذ ہے, سعد ابن عباد نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہے, سعد ابن معاذ ہیں. وہ شخص جس کو امام رسول اللہ نے جس کی قبر صاف کی اور سب کچھ کر کے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ رک جائے گا, کسٹم میں روک لیا جائے گا, چونکہ گھر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. خوب, یہ ایک انہوں نے تذکر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمر سعد نہیں تھا گورنر مکہ کا, نہ عمر سعد مکہ ہی میں تھا. ظاہر تاریخی اقوال مختلف ہیں, اب ہمیں تاریخ میں نہیں الجھنا یا اقوال میں یا اوالوں میں نہیں جانا, عمر سعد مکہ ہی میں تھا, مکہ میں مختلف ہیں اقوال. بعضوں نے کہا کہ امیر الحاج بن کر آیا تھا, یعنی مدینہ سے اس کو, ویسے تو مقیم مدینہ کا تھا, اور مدینہ کا جو کاروان آیا تھا یا یزید کی طرف سے اسے امیر الحاج مقرر کیا گیا تھا, یا مدینہ کے والی نے, ولید ابن عتبہ نے اس کو امیر الحاج مقرر کیا تھا, لیکن بعض تاریخوں میں کہ نہ, اس کو مکہ کی گورنری سونپی گئی تھی, ولایت مکہ اس کے پاس تھی, بعد میں یہ مکہ چھوڑ کر گیا ہے. اب یہ مسلم ہے کہ اس وقت یہ مکہ میں تھا. عمر سعد جب سید الشہداء علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے تو عمر سعد مکہ میں تھا, یا بے حیثیت امیر حاج یا بے حیثیت امیر بلد, ان دونوں حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت سے وہاں پر تھا, اور سید الشہداء علیہ السلام کے بہت نزدیک بھی رہا اور دیکھتا بھی رہا, اور فوراً گزارش بھی دمشق پہنچاتا رہا یہ شخص. خوب, یہ مطالعہ ہے, الحمدللہ خوشی ہوئی کہ اور کریں, اور خصوصاً جو کل نقطہ عرض کیا تھا, اگر وہ کوئی جواب دے دیتا یا آج کی مجلس میں بتا دیں تو زیادہ امید بڑھ جاتی ہے کہ الحمدللہ مومنین اہل تحقیق ہیں, مطالعہ کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے صلح اس وجہ سے نہیں کی کہ مجھ میں جنگ کی طاقت نہیں تھی, یا یوں بھی نہیں ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی اور معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی تو یزید اور معاویہ میں کوئی فرق تھا, یا جیسا بعض دیگر سمجھتے ہیں کہ حسن و حسین میں کوئی فرق ہے, نہ, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, یزید و معاویہ بھی بالکل ایک جیسے ہیں اور حسن و حسین بھی ایک جیسے ہیں, امام ہیں. فرق کہاں تھا؟ فرق امام حسین و امام حسن کے ساتھیوں میں سے تھا, فرق ان اصحاب میں تھا درحقیقت, جس وجہ سے دو مختلف رد عمل تھے, کہ امام حسن بھی جنگ کرنے گئے تھے اور جنگ کے میدان میں صلح کی, جا کر میدان جنگ میں صلح کی, گھر میں نہیں کی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صلح ہوئی کہاں, کسی ڈرائنگ روم میں صلح نہیں ہوئی, میدان جنگ میں بارڈر پہ صلح ہوئی, کہ یہاں پر امام جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہاں پر صلح ہوئی. صلح کے منبع بھی بتا دیا کہ امام علیہ السلام نے, جو روایت احتجاج کتاب الاحتجاج میں ہے, تبرسی کی کتاب ہے محقق تبرسی کی, اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دو پلاننگ, دو منصوبے تھے, ایک میرے ساتھیوں نے بنایا تھا میرے بارے میں اور ایک دشمن نے بنایا تھا، اور جب میں نے دشمن کا منصوبہ دیکھا تو وہ مجھے بہتر لگا۔ ساتھیوں کے منصوبے میں ذلت تھی اور ذلت ہم قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے امام نے فرمایا میں نے صلح کر لی۔ اور وہ ذلت کیا تھی؟ ساتھیوں کا منصوبہ تھا کہ امام کو اسیر کر کے شامیوں کے ہاتھ بیچ دیں، پیسے لے لیں۔ یہ سوال تھا کہ یہ کس کی تدبیر تھی، کوفی لشکر میں کس نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ کام کریں ہم؟ یہ مطالعے کی چیز ہے، جو مومنین انشاءاللہ مطالعہ کریں تاریخ کا، کتابوں کا، پوچھیں نہیں، پوچھنے سے نہیں مسئلہ حل ہوگا، پڑھیں۔ یہ سوال اس لیے کیا کہ مطالعہ کریں، امتحانی سوال نہیں ہے، مطالعہ کا سوال ہے، ایک موضوع کہ یہ کس نے کیا، یہ کام کس نے تجویز دی تھی وہاں پر کہ ہم، بہترین موقع ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے اور اس وقت حالات بھی ایسے ہیں، ان سیاسی حالات میں فائدہ اٹھاؤ اور امام فروشی کرو نعوذ باللہ۔ خوب، یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مومنین مطالعہ کرتے ہیں اور یہ بڑھنا چاہیے یہ سلسلہ۔ یہ شخصیات اہم شخصیات تھیں اس زمانے کی، وہ مؤثر شخصیات، توجہ فرمائیں کہ کچھ لوگ عوام کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خواص کہلاتے ہیں معاشرے کے اندر، عوام اور خواص۔ عوام اور خواص کا معیار کیا ہے؟ ہم ہمارے معاشرے میں، جیسے جاگیردارانہ معاشرہ ہے یا سرمایہ داری کے معاشرے میں، خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس وسائل زندگی بہت ہوں۔ ہر معاشرے کی الگ اصطلاح ہے، عوام اور خواص۔ جس سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے خواص کا معیار یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل زندگی بہت ہوں، پیسہ بہت ہو، گھر اچھا ہو، منصب، مقام اور سینیورٹی ہو، یا ان کو کوئی حکومتی مقام ملا ہوا ہو، یا ان کے پاس جائیداد زیادہ ہو، یا مال و منال زیادہ ہو، یا معاشرے کے اندر کوئی سیاسی حیثیت ہو ان کی، ان کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور جو معمولی لوگ ہوں، معمولی وسائل ہوں، عام اکثریت کی طرح ہوں، ان کو عوام کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں کی لوکل اصطلاح ہے عوام اور خواص کی، کہ با وسائل و کثرت وسائل والے لوگ یا منصب والے لوگ، شہرت والے لوگ، ان کو خواص کہتے ہیں اور باقیوں کو عوام کہتے ہیں۔ لیکن ایک علوم اجتماعی کی اصطلاح ہے، سوشیالوجی کی اصطلاح، عوام اور خواص کی، معاشرتی علوم کی اصطلاح ہے۔ سوشیالوجی کے لحاظ سے عوام اور خواص میں یہ فرق ہے، خواص ان شخصیات کو کہتے ہیں جو اپنے معاشرے پر کسی قسم کا اثر چھوڑ رہی ہوں، تاثیر ہو ان کی اپنی سوسائٹی کے اوپر، ان کے ہونے کا کوئی اثر پڑ رہا ہو کسی بھی طرح کا، یا فساد ان کے ہونے کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، گمراہی پھیل رہی ہے، یا کوئی اچھائی پھیل رہی ہے، نیکی پھیل رہی ہے، کوئی حسنہ پھیل رہا ہے۔ ہر وہ شخصیت جس کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جس سے کچھ لے رہے ہیں، اس کو خواص کہا جاتا ہے۔ مؤثر لوگ، صاحبان تاثیر، جن کا اثر ہو، اور وہ لوگ جو خود سوچتے نہیں ہیں، دیکھا دیکھی کسی راہ پر چل پڑتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی، مدرک نہیں ہوتا، فکر و غور کر کے، تشخیص دے کے، حق و باطل کو جدا کر کے کسی راہ پر نہیں چلتے، صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی شخصیت کدھر جا رہی ہے، ان کو عوام کہتے ہیں۔ وہ جو بڑوں کو دیکھ کر کسی طرف چل پڑیں، یہ عوام ہیں، اور وہ جو سوچ سمجھ کے، تشخیص دے کے کسی طرف رخ کریں، ان کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور عوام عموماً خواص ہی کے مقلد ہوتے ہیں، یا دانستہ یا نادانستہ طور پر۔ مثلاً پاکستان کے عوام اپنے خواص کی راہ پر ہیں، جس طرح روایت میں بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ دلیل سے دین نہیں اپناتے، بادشاہوں سے، حکومتوں سے دین لیتے ہیں، جس طرح کی حکومتیں ہوں ویسا ہی ان کا دین ہوتا ہے۔ یا بعض جگہ پر ہے کہ لوگ اپنے مؤثر ملا کے دین پر ہوتے ہیں، ایسے بڑے نواب، سردار، چودھری، وڈیرے، جو ان کا دین ہوتا ہے، لوگوں کا بھی وہی دین ہوتا ہے، سیاست وہی کرتے ہیں، سوچ وہی ہوتی ہے، ان کا طرز فکر وہی ہوتا ہے جو خواص کا ہوتا ہے، اسی طرح سوچتے ہیں، اپنے ذہن سے نہیں، فیصلہ نہیں کرتے، ان کو عوام کہتے ہیں۔ اور ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر اگر کوئی اچھا معاشرہ ہے تو وہ یقیناً خواص نے اثر چھوڑا ہے، اور اگر کوئی تباہ حال معاشرہ ہے جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، جو ایک فلاکت زدہ معاشرہ ہے، اس کے اندر بھی خواص ہی کے اثرات ہیں۔ عوام دونوں صورتوں میں خواص کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اثرات لوگ قبول کرتے ہیں، جن سے یہ شخصیات خواص میں سے ہیں تینوں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن زبیر۔ خوب، یہ تینوں شخصیات خواص میں سے ہیں، اپنے معاشرے پر اثر انداز ہیں، اور نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر اثر انداز ہیں بلکہ تاریخ میں آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہیں۔ آج بھی لوگ ان کے رویوں سے اور ان کے اعمال اور ان کے اقوال سے متاثر ہیں، تاثیر قبول کرتے ہیں، اثر لیتے ہیں ان کا، جس طرح ائمہ ہدا علیہ السلام صاحب تاثیر ہیں، ان کی تاثیر ہے، سید الشہداء کی وجود کی تاثیر ہے شخصیت کی، اسی طرح جو مقابل میں شخصیات ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ یہ خواص ہیں، اور خواص کی فکر عوام میں سرایت کر جاتی ہے۔ بعض اوقات خواص عوام ہی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ خواص دو قسم کے ہیں، جیسے ابھی یہ گزشتہ چند سال، گزشتہ تقریباً 4 سال سے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یہ موضوع زیادہ خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، خواص کا موضوع۔ خواص دو قسموں میں، دو حصوں میں رہبر معظم نے خواص کو تقسیم کیا ہے، خواص بابصیرت اور خواص بے بصیرت، بے بصیرت خواص اور بابصیرت خواص۔ اور پھر عوام کو متوجہ کیا ہے کہ آپ نے چلنا تو خواص ہی کے پیچھے ہے، لیکن کم از کم یہ تشخیص دے لو کہ بابصیرت خواص کے پیچھے چلو، نہ کہ بے بصیرت۔ چونکہ خواص دو طرح کے ہیں، یعنی صاحبان تاثیر جن کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں، یا بابصیرت ہیں یا بے بصیرت ہیں۔ بے بصیرت وہ خواص ہیں جن کو کسی بھی وجہ سے شہرت مل جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے محبوبیت و مقبولیت مل جاتی ہے ان کو معاشرے کے اندر، کسی بھی وجہ سے مل جاتی ہے، چونکہ یہ بھی مختلف اسباب ہیں۔ کسی شخصیت کو شہرت ملنے کے، بعض کو حادثات شہرت دلوا دیتے ہیں، بعض کو واقعات شہرت دلوا دیتے ہیں، بعضوں کو عوام کی بے شعوری باعث بنتی ہے کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں، بعضوں شعبدہ بازی کی وجہ سے، بعض اپنی کسی کمالات کی وجہ سے، اور بعض کسی اور کے عمل کی وجہ سے شہرت ان کو مل جاتی ہے۔ جیسے آبا کی وجہ سے ابنا کو شہرت مل جاتی ہے، کسی بڑی شخصیت کی اولاد بھی مشہور ہو جاتی ہے، صاحب نام ہو جاتی ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر خواص بننا، اس کے مختلف عوامل ہیں۔ بہت سارے بابصیرت خواص ہیں اور بہت سارے بے بصیرت خواص ہیں۔ بے بصیرت خواص آفت ہیں کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے، اور کسی بھی مملکت کے لیے بہت بڑی تباہی بے بصیرت خواص کا ہونا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، یہ روایت کے بھی الفاظ ہیں، وہ محاورہ بھی بن چکا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، اور یہ بالکل تجرباتی بات بھی ہے اور عقلی بات بھی ہے، منطقی بات ہے، قرآنی و الہی بات ہے، پتے کی بات ہے، قاعدے کی بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ نادان دوست دوستی میں وہ نقصان پہنچاتا ہے جو دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جس ملت کو بے بصیرت خواص نصیب ہو گئے ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ خواص میں آ گئے، خواص کی کیٹیگری میں داخل ہو گئے، لیکن وہ ہیں بے بصیرت، نافہم، بے شعور، کم فہم، اس طرح کے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ میں بہت ہی منفی کردار ادا کیا ہے، تاریخ کا رخ بدلا ہے اور اس کو منفی ٹریک پر چڑھایا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جن میں سے تحکیم کا واقعہ جنگ صفین کے بعد یہ ایک نمونہ ہے کہ بے بصیرت خواص کتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ ان کو شہرت تو مل جاتی ہے، بڑے تو ہو جاتے ہیں، پنچیتیا ہو جاتے ہیں، تاثیر مل جاتی ہے، لیکن بصیرت نہیں ہوتی ان کے اندر۔ ایسی ملت کو جس کے اندر بے بصیرت خواص موجود ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے بصیرت خواص ہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہیں، اس کی نابودی کے لیے کافی ہیں، اور ملتوں کی نجات کے لیے با بصیرت خواص کا ہونا ضروری ہے۔ خواص ایک طرح کی رہبری کر رہے ہوتے اپنے معاشرے کی، خواص جس کو آپ اپنی زمانے کہتے ہیں، یعنی وہ ایلیٹ طبقہ، وہ برگزیدہ طبقہ، منتخب طبقہ، جن کے وجود میں کوئی ایسی خاصیت و خصوصیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ اپنے معاصر لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر بابصیرت خواص مل جائیں کسی ملت و قوم کو، اس کے دشمن جتنی بھی قوی ہوں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت جب ملت کو میسر آئی تو دشمن بہت قوی تھے، بہت ہی چالاک و زیرک، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ملت کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، چونکہ رہبر بابصیرت ہے۔ خواص اپنے معاشرے کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، یا فساد میں اس کے قائد بن جاتے ہیں، یا اصلاح میں اس کے قائد بن جاتے ہیں، یا ہدایت میں اس کے قائد بن جاتے ہیں، یا ضلالت و گمراہی میں اس کے قائد و رہنما بن جاتے ہیں، یا یہ خواص امام عزت بن جاتے ہیں یا امام ذلت بن جاتے ہیں، یا اپنی قوموں کو عزت تک پہنچاتے ہیں یا عزت بنی ہوئی کو ذلت میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے خواص کا کردار بھی بہت اہم ہے تاریخ بھر میں، اور آج بھی اور ہر زمانے میں، آنے والے زمانوں میں بھی خواص کا کردار بہت اہم ہے۔ اس لیے رہبر معظم نے گزشتہ 4 سال فقط اس موضوع پہ تمرکز رکھا ہے کہ عوام کو متوجہ کیا کہ بے بصیرت خواص سے اجتناب کرو، یہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں بے بصیرت خواص، کہ جو ملت ان میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح سید الشہداء نے فرمایا کہ اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام، جب امت یزید جیسے طاغوتوں میں مبتلا ہو جائے، حاکموں میں و حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے، پس اسلام کا خاتمہ سمجھو، اسلام کی فاتحہ پڑھ دو۔ اسی طرح اگر کوئی امت بے بصیرت خواص میں مبتلا ہو جائے تو وہاں بھی اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، وہاں پر بھی دین کی فاتحہ پڑھ دو، وہاں پر بھی رخصت ہو جائے گا دین و اسلام جس امت کے اندر بے بصیرت خواص پیدا ہو گئی ہیں۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم عموماً چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں، دیندار عموماً یہ حساسیت رکھتے ہیں یا احتیاط برتتے ہیں کہ اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں فاسد اسووں سے، فاسد رول ماڈل سے، مثلا جیسے فلمی اداکار ہیں یا جیسے فساد و فحشا کے ماڈلز ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ فاسد رول ماڈلز اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنے غیر ذمہ دار مقدس رول ماڈل امتوں کو خراب کرنے میں مؤثر ہیں۔ یعنی ایسے افراد جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن دنیا کے نگاہوں میں ایک تقدس مل گیا، ایک عزت مل گئی، احترام بھی ہے، لیکن کوئی کردار، کوئی رول اپنی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امتوں کو اس سے نجات دینا ضروری ہے۔ فاسد لوگوں سے آسان ہے بچانا، ان لوگوں سے زیادہ مشکل ہے بچانا، چونکہ اکثریت کو انہوں نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہوتا ہے، اپنے ساتھ مشغول کیا ہوتا ہے، اور رائے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا امیر المومنین سے دور کرنے میں، ولایت کے نظام سے دور کرنے میں ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان و معاویہ و یزید کا اتنا کردار نہیں رہا ہے جتنا مقدس مآب غیر ذمہ دار رول ماڈلز کا رہا ہے۔ انہوں نے زیادہ دور کیا ہے عوام کو، انہوں نے کہا چھوڑو یہ سیاست ہے، یہ فتنہ ہے، اس میں نہ پڑھو، آپ اپنا نماز روزے سے کام رکھو۔ نماز روزے کی بنا پر زیادہ لوگوں کو دور کیا گیا ہے کفر و شرک کے بجائے، کفر و شرک نے اتنا دور نہیں کیا۔ اس لیے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ بلائیں ہیں امت کی، یہ آفات امت ہیں، اور ان آفات سے امت کو نجات دی جا سکتی ہے۔ رول ماڈلز، منفی و فاسد و کرپٹ رول ماڈل سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نجات دی جا سکتی ہے، وعظ و نصیحت کر کے نجات دی جا سکتی ہے، لیکن ایسے مقدس معاب، بے مسئولیت و غیر ذمہ دار افراد سے نجات نواز و نصیحت سے نہیں دی جا سکتی، بلکہ شعور اور بیداری و بصیرت کے ذریعے سے نجات ملتی ہے۔ جب تک لوگوں میں بصیرت نہیں آئے گی، ایسے لوگوں سے دوری اختیار نہیں کریں گے۔ چونکہ آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو کتنی مقدس ہستی ہیں، کتنی پاکیزہ شخصیت ہیں، واقعاً ہیں، لیکن تباہی اسی میں ہے، اسی دلدل میں اسارت کی وجہ سے امتیں وہاں پر گرفتار و تباہ ہو جاتی ہیں۔ عزیزان، سید الشہداء علیہ السلام کے مقابلے میں یہ شخصیات آئیں، اور آ کر انہوں نے حضرت کو ایک نیا راستہ بتایا کہ جہاں پر واضح طور پر دو راستے الگ ہو جاتے ہیں، ایک فیصلہ امام حسین علیہ السلام نے کیا اور ایک فیصلہ وہاں کی بہت ہی جید شخصیات نے۔ یہ شخصیات بہت عظیم شخصیات ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ اب چونکہ عموماً ہمارے ممبروں سے یہ تذکرے ہوتے نہیں ہیں، ان شخصیات کو بتایا نہیں جاتا۔ دیکھیں، بعض اوقات اگر کوئی شخصیت غلط فیصلہ بھی کر لے، لیکن اس کے اندر بہت سارے کمالات بھی ہوتے ہیں۔ یوں نہیں کہ غلط فیصلے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اب کسی قسم کا کمال، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ لقمہ منہ میں ڈالا جاتا ہے یا ناک میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے غلطی کر دی اس کے اندر کوئی ہنر بھی نہیں ہے، نہ۔ بسا اوقات بعض غلطیاں کرنے والے بہت باہنر و صاحب ہنر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی مہارتیں ہوتی ہیں، ان مہارتوں کے بغیر وہ اتنی مشکلات کھڑی نہیں کر سکتے۔ ایک شخصیت نے کتاب لکھی ہے اور اس میں امیر المومنین کے مخالفوں کا ذکر کیا ہے، کہا کہ یہ کتنے بڑے ماہر لوگ تھے جنہوں نے علی جیسی شخصیت کو مشکلوں میں ڈال دیا۔ ظاہر یہ بے لیاقت لوگ نہیں تھے، امیر المومنین جیسی شخصیت کے لیے اس طرح کی الجھنیں کھڑی کرنا، مخمصے کھڑے کرنا، پریشانیاں کھڑی کرنا، جنگیں کھڑی کرنا، اور امیر المومنین کے لیے ایسے رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی مہارت کی ضرورت ہے، بڑی توانائی کی ضرورت ہے جو ان کے اندر موجود تھی، لیکن ان توانائیوں کو منفی راہوں میں استعمال کر رہے تھے۔ لہذا وہ شخصیات تعصب کی عینک سے دیکھیں، مذہب کی عینک عموماً متعصبانہ عینک ہوتی ہے۔ کوئی بھی مذہبی آدمی ہوگا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے غیر جانبدار ہے، غیر جانبدار ہوتے ہی غیر مذہبی بھی ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کو مذہب سے باہر آنا پڑتا ہے۔ مذہبی انسان ہمیشہ تعصب کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی خاص عینک ہے، اپنے ایک اعتقادی عینک لگاتا ہے، اپنی نظریاتی عینک لگاتا ہے، اپنے مسلکی عینک لگا کر دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اور جب آپ اپنے مسلک کی عینک لگا کے دوسرے کو دیکھیں گے تو دوسرا صحیح نظر نہیں آتا۔ اس لیے لوگوں کو شیعہ صحیح نظر نہیں آتا، کیونکہ جو عینک لگا کے شیعہ کو دیکھتے ہیں اس میں شیعہ کچھ اور ہی نظر آتا۔ ابھی ایسے شیشے بنے ہوئے ہیں کہ جن سے ادھر دیکھو تو پیچھے کھڑا ہوا آدمی ٹیڑھا نظر آتا ہے، ایسے شیشے ہیں نا، بچوں نے کھیل کے طور پر لیے ہوتے ہیں، ان کو کسی کے سامنے رکھو دیوار بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے، میز بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے، چہرہ بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے شاید گھروں میں بھی ایسے آئینے بنا کر یا ایسے شیشے لگائے ہوئے ہیں۔ خوب، ایسے ہی بعض لوگ ہیں جو ایسی عینک کا آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں جس سے ہر چیز ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، غلط نظر آتی ہے۔ تشیع کے بارے میں غلط فہمیاں اسی طرح سے پھیلائی گئی ہیں، علاوہ ان بہانوں کے جو خود شیعوں نے فراہم کیے ہیں اپنی بدنامی کے لیے، اپنے مخالفوں کو دیے ہیں، یہ ان کے علاوہ ہیں۔ چونکہ یہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہیں بھی یہ تھا کہ جیسے وہ ایک زاکری نے قصہ پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ بات آپ نے ممبروں سے سنی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ نے ایک عید کے موقع پر حضرات حسنین علیہ السلام کو کہا کہ بچوں نے کہا عید آ گئی ہے، ہمارے جوڑے کدھر ہیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی گوجرانوالہ میں عید گزار رہے ہیں، چونکہ گوجرانوالہ کی عید ایسی ہوتی ہے نا، اس کے لیے تیاریاں ہیں، سیویاں کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہیں، جوتے ہمارے کہاں ہیں، عید کی اسپیشل تیاریاں جو پاکستان میں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین بھی ایسے ہی عید بسر کیا کرتے تھے، کہ عید کے موقع پر اسپیشل تیاریاں کرتے تھے، جوڑے بناتے تھے درزی کو جا کر باہر۔ کیف یہ سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ کہ جناب حسنین نے اپنی والدہ معظمہ سے پوچھا کہ ہمارے عید آ گئی ہے، سارے بچوں کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے کپڑے نئے کہاں ہیں، جوڑے کدھر ہیں؟ اور نہیں تھے وہ جوڑے چونکہ کسی کو، تو بی بی نے کہہ دیا کہ آپ کے جوڑے درزی کے پاس ہیں۔ خوب، چونکہ بی بی نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ جوڑے درزی کے پاس ہیں، حالانکہ درزی کے پاس نہیں تھے، تو خداوند تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ یہ مثلا جھوٹ ثابت ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب جبریل کو بھیجا جوڑے دے کر کہ یہ لے جاؤ اور تاکہ جناب سیدہ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہو جائے، وہ غلط نہ نکلے. خوب یہ مطلب آپ سنتے رہتے ہیں. یہ میں نے صرف ذہن کو تیار کرنے کے لیے بات کی ہے کہ اسی طرح یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ولیاء خدا ہیں جناب سیدہ، اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور بقول ذاکرین کے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی شان رکھی، حیثیت رکھی کہ بی بی نے کہہ دیا جوڑے درزی کے پاس ہیں، لہذا فرشتے کو درزی بنا کر بھیج دیا. اسی طرح یہاں پاکستان میں یا دیگر بعض مقامات پر شیعوں نے دیکھا کہ ان کے دشمن ان کے بارے میں بہت کچھ باتیں پھیلاتے ہیں، ایسی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور شیعہ چونکہ بامروت ہے لہذا یہ نہیں چاہتا کہ دشمن جھوٹا ثابت ہو، جو پھیلاتا ہے وہ غلط نکلے، لہذا خود مل کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ دشمن جو کہتا ہے سچ ثابت ہو جائے، وہ پروف بھی دے دیتے ہیں اس کو. اور ہیں آج ایسے پروف، آپ کتابوں میں ڈھونڈیں جا کر جو شیعہ کے خلاف لکھی گئی ہیں، یا ایسے ویب سائٹس موجود ہیں جو تشیعوں کے خلاف لکھی گئی ہیں، ان میں جا کر آپ مشاہدہ کریں تو ایک طرف سے بہتان ہے، ساتھ ہی اس کا پروف بھی ہے. ایک طرف سے غلط بہتان ہے تشیعوں کے اوپر کہ شیعہ یوں کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے کسی شیعہ کی تصویر بھی ساتھ رکھی ہوتی ہے کہ وہ واقعاً ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے جیسا بہتان باندھنے والے نے بہتان باندھا تھا. خوب یہ بھی ایک قسم کی کہیں جوان مردی ہے کہ اپنے دشمن کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دیتے. تشیعوں کے متعلق غلط فہمیاں زیادہ پھیلائی گئی ہیں اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو، کیونکہ تعصب کی عینک چڑھائی گئی ہے. تعصب کی عینک جب کسی کی نگاہ میں آ جائے اس کو الٹا ہی نظر آتا ہے. خوب یہی حال ادھر بھی ہونا ہے کہ ہم جب ایسی شخصیات جو اہل بیت کے ساتھ نہیں تھی، اہل بیت کے پیروکار نہیں تھے، ہم اگر ان کو خالصتاً تعصب کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک دم ہمیں تمام کمالات سے خالی نظر آتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ نہیں. وہ اہل بیت کے ساتھ نہ ہونا ایک خامی ہے، ایک کمی ہے، ایک عیب ہے اہل بیت کو چھوڑنا. لیکن دوسری طرف ان کے اندر ایسی صفات تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر لوگوں کے درمیان ان کی شہرت تھی، لوگوں کے درمیان مقبولیت تھی، لوگ ان کو مانتے تھے. اور جب ان کو مانتے تھے اسی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کو خانہ نشین کرنے میں یہی چیزیں مؤثر تھیں. کچھ ایسے ان کے اندر تھے، مثلا یا کسی بڑے خاندان سے تھے یہ لوگ، یا ان کے پاس مال و دولت و ثروت زیادہ تھا، یا ان کو قبیلہ ان کا بڑا تھا، یا ان کی کوئی سماجی حیثیت ایسی تھی، یا ان کا کوئی سابقہ دینی کارنامہ ایسا تھا عمل جس وجہ سے ان کو شہرت ملی تھی. جس طرح سے مثال کے طور پر عمر سعد کا انتخاب کیوں کیا گیا سید الشہداء کو شہید کرنے کے لیے، حالانکہ بہت سارے لوگ تھے جو مفت میں یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، مفت میں. عمر سعد نے مہنگا بولی لگائی، اس نے کہا کہ رئی کی حکومت دو تو یہ کام کروں گا، رئی کی حکومت نہیں ملی تو نہیں کروں گا یہ کام. باقی لوگ کہہ رہے تھے ہمیں رئی کی حکومت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف یہ ہمیں دے دو، ہم یہ عمر سعد سے بھی بہتر کر کے دیں گے. لیکن عمر سعد کا انتخاب کیا گیا، اور دقیق انتخاب کیا انہوں نے عمر سعد کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے لوگ جو یہ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ معمولی لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو انہیں کہا جاتا یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ ایسے مستنڈے ہیں، یہ انہوں نے پوچھے بغیر، جس طرح ہے نا ابھی گینگسٹر، خوب ایسے لڑکے ہیں، یہ فلاں ہیں، لاپرواہ ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، انہوں نے پوچھے بغیر جا کر دیا یہ کام. اس صورت میں شورش اٹھ سکتی ہے، چونکہ جب غیر ذمہ دار لوگ یا غیر مقبول لوگ یہ کام کریں، گمنام طبقہ یہ کام کرے، یا دوسرے یا تیسرے درجے کی شخصیت یہ کام کرے، لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ تیش پیدا ہوتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. لیکن جب عمر سعد جیسی شخصیت یہ کام کرے، عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص کا فرزند یہ کام کرے، سعد ابن ابی وقاص یعنی سردار قادسیہ یہ کام، اس کا بیٹا یہ کام کرے، سردار قادسیہ یعنی وہ جو رسول اللہ کے نانکے سے تعلق رکھتا ہے، جناب آمنہ بنت وہب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ماں اس خاندان سے ہے۔ ہو سعد ابن ابی وقاص یعنی سردار قادسیہ فاتح ایران، سعد ابن ابی وقاص یعنی فاتح روم، سعد ابن ابی وقاص یعنی بہت ساری جنگوں کا فاتح جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ ایسی بڑی شخصیت کا بیٹا، اتنے بڑے خاندان کا فرد جن کا ایک بڑا مقام تھا اس وقت، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو جس نے سعد کا نام نہ سنا ہو، سعد ابن ابی وقاص کا نام نہ سنا ہو۔ لہذا جب نام ہی لیا جاتا تھا، آج بھی اگر آپ کے سامنے نام لیا جائے، کسی بڑی شخصیت کا نام لیا جائے کہ یہ فلاں کے فرزند ہیں، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کی ہی مشہور شخصیات میں سے کسی مشہور شخصیت کا نام لیا جائے آپ کے سامنے، اب جو بھی جس کو پسند کرتا ہے، اگر وہی مشہور و قابل احترام شخصیات جو آپ کے نزدیک قابل احترام ہیں، اگر ان کا نام لیا جائے کہ یہ فلاں آ گئے، ساری مجلس احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، یہ جو فلاں کا بیٹا آ گیا ہے، یہ فلاں کا فرزند آ گیا ہے، سارے لوگ تسلیم ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں عوام ان لوگوں کے سامنے۔ عمر سعد کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ ایک شخصیت تھا اس وقت، اس کی ایک حیثیت تھی اس زمانے کے اندر، وہ ایک بڑے خاندان سے ایک بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، اور اس نے شرط بھی رکھی کہ میں یہ کام مفت میں نہیں کروں گا، مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ رے ایک بہت ہی بڑا زرخیز علاقہ تھا جس کا خراج بہت زیادہ تھا، بہت سی چیزیں تھیں رے، جہاں پر ہر قسم کی لذت، ہر قسم کی عیش کا سامان فراوان موجود تھا۔ جس طرح ابھی مثلا اگر پاکستانی گورنمنٹ کسی کو آئی جی، ڈی آئی جی یا گورنر بلوچستان کا لگائے، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنا ہے وہاں جا کر بلوچستان کے اندر۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کا گورنر لگایا جائے، خوب آدمی برٹش نیشنلٹی کینسل کروا کے پنجاب کا گورنر بننے کے لیے تیار ہے، وہ اتنی اہمیت ہے نا پنجاب کی گورنرشپ کی۔ اگر کسی کو کہو کہ آپ کو بلوچستان کا گورنر لگانا ہے، وہ پنجاب چھوڑنے کے لیے بھی تیار۔ اگر کسی گاؤں میں رہتا ہے دور افتادہ، جہاں پر ٹانگا بھی نہیں جاتا، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ بلوچستان میں، تو کہتے ہیں یہ بغیر ٹانگے کے بہتر ہیں، وہاں بلوچستان میں کیا کروں گا، مار کھانی ہے جا کر وہاں۔ لیکن اگر اس کو پنجاب کی حکومت دو، زرخیز علاقہ جہاں پر ہر چیز ہے، تو وہ اپنی نیشنلٹی بھی کینسل کروا کے آ جاتے کہ ٹھیک ہے میں بننے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کرنا کیا ہے میں نے۔ عزیزان عمر سعد اس نے کہا کہ مجھے دو رے دو، جو کام کروانا ہے کرا لو۔ رے انسان کی کھوپڑی گھما دیتا ہے۔ آج کسی بھی پاکستانی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کو امریکہ میں ایڈمیشن دیتے ہیں، تم یہ کام کرو، وہ پوچھتا ہے کہاں کروں، اسے کہو کہ یہ خنجر ہے اور کسی کا گردن کاٹو، تو وہ خنجر لے کے گلی گلی گھومے گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ آج شمر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج حسین نہیں ہے، ورنہ شمر خنجر بے دست بہت ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آج عمر سعد نہیں ہے، آج کوئی حسین نہیں ہے، ورنہ عمر سعد بہت ہیں، ہر آدمی عمر سعد بننے کے لیے تیار ہے کہ دو مجھے دو، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کون ہے حسین، میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ کیا کرنا کیا ہے۔ اسی طرح یہ شخصیات جو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خوب یہ بڑی شخصیات ہیں، تاثیر گزار شخصیات ہیں۔ عبداللہ ابن عمر وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کا چرچا تھا، شہرت تھی اپنے زمانے کے اندر، مقدس ترین ہستی، پارسا ترین شخصیت، اور ہمیشہ عبادت و ذکر و فکر میں مصروف ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو صحابہ اس زمانے میں بچ گئے تھے، یہ صحابہ میں سے تھے، رسول اللہ کا عہد انہوں نے درک کیا ہوا تھا، اس وقت یہ مشہور تھا کہ عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کر کوئی بڑا پارسا صحابی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو قانع کرنا ہوتا تو کافی تھا کہ اس کو یہ بتا دیتے کہ یہ بات ہم نے عبداللہ ابن عمر سے سنی ہے، وہ وہیں چپ ہو جاتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اتھارٹی سے بات آ گئی ہے، سن کے خاموش ہو جاتا وہ شخص۔ اتنی تاثیر تھی ان لوگوں کی، ان کا ریفرنس کافی تھا، ان کا حوالہ دینا کافی تھا۔ آپ جا کے کسی کو بھی کہو کہ میں نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے یہ حدیث، وہ آگے جرا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد وہ صرف یہ پوچھتا تھا بتاؤ انہوں نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، اور جو ہی حدیث بیان کی جاتی وہ فوراً تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جاتا. یا یہ بھی اب چونکہ مقصود یہاں تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، مقصود تاریخ کا تجزیہ کرنا ہے، نہ تاریخ بیان کرنا، قصے نہیں بیان کرنا مقصود، کربلا کو سمجھنا ہے، راہ کربلا، تاکہ ہمیں حسینیت بھی سمجھ میں آ جائے، وہ راستہ بھی سمجھ میں آ جائے جس پر حسین فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، اور وہ راستہ بھی سمجھ میں آ جائے جس پر حسین تف کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں سمجھنی ہیں، آج کے لیے سمجھنی ہیں. آج وہ راہ کون سا ہے آج جس پر حسین فدا ہیں، اور وہ راہ کون سی ہے جس پر حسین تف کر کے گئے ہیں. افن لہذا الکلام ابدم ما دامت السماوات والارض، تف ہے ان باتوں پر جب تک زمین و آسمان موجود ہیں. تو آج وہ کون سے راستے ہیں جن پر حسین تف کر کے گئے ہیں، کہ ایسا تو نہ ہو کہ حسین کے تف شدہ راستے ہی ہمیں بنا کر دے دیے گئے ہوں کہ ان راہوں پر چلو تم. وہ تف شدہ راہوں پر تو کہیں نہ خدا نخواستہ چل رہے ہوں ہم، کہ انہی کے اوپر سنگ میل لگا کر اور انہی کے اوپر بعض نشانیاں لگا کر، بینر بدل کر ہمیں کہا گیا ہو کہ یہ حسینیت کا راستہ ہے. یہ نہیں ہے حسینیت کا راستہ. حسین جس راہ پر فدا ہو رہے ہیں وہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہے. ہمیں تاریخ میں اس لیے جھانکنا ہے، ہمیں تاریخ میں اس لیے جانا ہے کہ آج اپنے زمانے کے لیے اس راستے کو ہم نے چننا ہے. عزیز من، عمر سعد داماد بھی ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی بیٹی سے اس نے شادی کی. عمر سعد کی دو بیویاں تھیں اور دونوں بڑے خاندانوں سے تھیں، اور دونوں دیکھیں کس کس گھر سے اس نے شادی کی تھی. عمر سعد نے ایک شادی کی تھی جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند سے، اور دوسری شادی کی تھی امیر مختار کی بہن سے، امیر مختار سقفی کی بہن سے. عمر سعد امیر مختار سقفی کا بہنوئی ہے، البتہ بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ بہن امیر مختار سے اختلافات تھے اور امیر مختار کی ضد میں اس عورت نے عمر سعد سے شادی کی. البتہ خوب یہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ عقیدت مندوں نے وجہ نکالی ہے کہ بجائے اس کے، چونکہ اگر یہ کہیں جی کہ امیر مختار کی بہن کس طرح عمر سعد کے گھر چلی گئی، خوب رشتوں کے لین دین سے ثابت نہیں ہوتا، امیر مختار کی کوئی اس سے نہیں کمی ثابت ہوتی، کمزوری، لیکن پھر بھی ایک وجہ تو نکلتی ہے کہ خوب یہ کیسا خاندان تھا جو ایک طرف سے رشتے دیتے ہیں اور ایک طرف سے. لہذا عمر سعد کو پہلے ایک معاہدے کے تحت امیر مختار نے معاف کر دیا تھا کہ تو ٹھیک ہے، تجھے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن شرط یہ کہ گھر پہ بیٹھا رہے، باہر نہیں نکلنا. کسی نے جا کر پھر کیا، یا امیر مختار کے جو رقیب تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امیر مختار کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے سلیمان ابن سرد، یہ جو بہت بڑی شخصیت تھی کوفہ کی، ان دونوں میں آپس میں شدید اختلاف تھا، امیر مختار اور سلیمان ابن سرد میں. سلیمان ابن سرد بڑا بزرگ شخصیت تھی، سفید ریش، اور اس کا اثر رسوخ زیادہ تھا کوفہ کے اندر مختار کی نسبت. مختار عمر میں جوان تر تھے، سلیمان ذرا زیادہ پیر مرد تھا، بوڑھا تھا، اور قبیلہ بھی اس کا بڑا تھا، لہذا اس کا زیادہ اثر رسوخ تھا. اور ان میں آپس میں جب بھی میٹنگ ہوتی تھی یہ دونوں لڑ پڑتے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف رائے دیتے، اور سلیمان کوئی اگر کام کرتا مختار اس میں روڑے اٹکا دیتا، اور مختار کوئی کام کرتا تو سلیمان اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا. خوب یہ ناگفتہ تاریخ ہے جس پہ پابندی ہے کہ گفتن کے لب ببند وز اسرار ما بگو، گفتم کے خیر نہ رہیے تکبیر مارزوس. اقبال کے بقول کہ مجھے کہتے ہیں کہ لب باندھ لو و اسرار اور بید سے پردہ نہ اٹھاؤ، زیادہ راز فاش نہ کرو، لیکن میں نے ان کو جواب دیا کہ نہ خیر، میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میری آرزو نہ رہے تکبیر ہے. گفتم کہ خیر نہ رہے تکبیر مارزوس. یا حافظ کے بقول کہ ان یار کزو رفت سر دار بلند، کہ وہ دوست وہ عزیز جس کا سر بلند ہوا نوک سنا کے اوپر یا صلیب کے اوپر و سولی کے اوپر، اس کا جرم کیا تھا؟ کہا اس کا جرم یہ تھا کہ اسرار حویدہ میکارد، اس کا جرم یہ تھا کہ راز فاش کرتا تھا وہ. ان یار کزو رفت سر دار بلند، جرمش آن بود کہ اسرار حویدہ میکارد، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ راز فاش کرتا تھا. خوب یہ ایک ناگفتہ تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے، حساسیت برانگیز جس کے اوپر حساسیت ہے. لہذا یہ چیزیں عموماً پتہ بھی نہیں ہوتی، پڑھتے بھی نہیں ہیں، بیان بھی نہیں ہوتی. باہر کیف اسی تاریخ سے انسان کو درست نشاندہی ملتی ہے. سنن الہی کی باس میں، قرآن مجید میں سنن الہی کی باس میں اس تاریخ کے کچھ خد و خال بیان ہوئے ہیں، جن لوگوں نے سنا ہے یا جو دلچسپی رکھتے ہوں وہ باس تاریخ کو سمجھنے کے لیے مقدمہ ہے. سنن الہی کے باس، سنن الہی تاریخ کو سمجھنے کی لاجک ہے، منطق ہے. ان سنن الہی کے ذریعے سے انسان کو تاریخ سمجھ میں آتی ہے. باہر کے اس طرح کی شخصیات تھیں وہاں پر موجود. عمر سعد ایک طرف سے انہی بزرگوار کے داماد ہیں، ان کے گھر سے شادی ہوئی ہے ان کی، اور دوسری طرف سے ایک دوسرے گروہ سے بھی، ہر دو گھروں سے اس نے شادی کی ہوئی تھی، ہر دو خاندانوں سے یا ہر دو سلسلوں سے تعلق تھا عمر سعد کا، اس نے ربط جوڑا ہوا تھا. اب ممکن ہے یہی بات درست ہو جو بعض نے توجیہ کے طور پر کہی ہے کہ وہ عورت یعنی بہن امیر مختار کی، مختار کے ساتھ ناراض تھی اور ضد میں، مختار کی ضد میں یہ کام اس نے انجام دیا. بعض کہتے ہیں کہ نہ ضد میں نہیں تھا بلکہ روایات جیسا معمول تھا اسی معمول کے مطابق. باہر کے رشتوں کے لین دین سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن عرب کلچر میں اور خصوصاً اس زمانے میں رشتوں کے لین دین سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. جس نے جس کو رشتہ دیا ہے اس سے وہ باتیں نہیں ہوتی جو آج کل ہمارے ہاں ہیں. ہمارے ہاں دینی شادیاں نہیں ہوتی، کلچرل شادیاں ہوتی ہیں، اور کلچرل شادیوں میں دلہا دلہن سے زیادہ سمدھیوں کا آپس میں ارتباط ہوتا ہے، وہ سمدھی آپس میں زیادہ منسلک ہوتے ہیں بجائے دلہا اور دلہن کے. وہاں نہیں ہوتا تھا، وہاں لڑکی لڑکے کا ہی آپس میں سروکار ہوتا تھا، سسرال سے اتنی سروکار نہیں رکھتے تھے. نہ لڑکی اپنے میکے کو زیادہ پناہ گاہ سمجھتی تھی اور نہ لڑکا زیادہ سسرال سے الرجک تھا. یہ آج کے کلچر کے اندر ایسا ماحول پیدا ہوا ہے، ورنہ اس زمانے میں شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، کرتے تھے، ایسے خاندان سے شادیاں کر لیتے تھے جہاں جن کے ساتھ دشمنیاں بھی تھیں وہاں سے بھی شادیاں کر لیتے تھے. اور بہت ساری شادیاں ہیں ایسی جہاں پر دشمن کے گھر سے بھی شادی کر لیتے تھے، وہاں پر معمول تھا. جس طرح ہوئی ہیں بعض معصومین علیہ السلام کے ہاں بھی، یہ خوب ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. یہ چونکہ وہ حساسیت جو آج ہماری ہے ان مقاموں پر، شادیوں پر، کہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لڑکی بھی قبول کر لی، سسر بھی قبول کر لیا، ساس بھی قبول کر لی، ان کا مذہب بھی قبول کر لیا، دین بھی قبول کر لیا. اس لیے آج نہیں کرتے، شیعہ سنی کے یہاں شادی نہیں کرتا، سنی شیعہ کے یہاں نہیں کرتا، کیونکہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ ان کا قبول کر. اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت صرف لڑکی قبول کی جاتی تھی، باقی کوئی چیز قبول اس سے نہیں ثابت ہوتا تھا کہ یہ ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا سلسلہ، صرف شادی ہوتی تھی بس. اس سے آگے بات دلیل کے طور پر محبت نہیں کشف ہوتی تھی. مثلا اگر کسی نے کسی کی لڑکی سے شادی کی ہے تو لڑکی سے محبت تو ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن سسر سے محبت ثابت نہیں ہوتی، صرف لڑکی سے ہی محبت ثابت ہوتی ہے، اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی. لیکن آج کل ہے، آج کل دور تک اس میں خالہ اور سسر کا سسر اور اس کے آگے سلسلے دور تک لے جاتے ہیں کہ وہاں تک بھی یہ محبت ساری کشف ہوتی ہے. یہ شخصیات، ان کا بڑا اہم اثر تھا اپنی سوسائٹی کے اوپر. کیوں مثلا مکہ میں حجاج نے سید الشہداء کا پیغام سنا، عام لوگوں نے، لیکن امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. آیا عام لوگوں کے پاس ایک تجزیہ تھا حالات کا، یعنی عام لوگ واقعاً یزید کے حامی تھے یا عام لوگ سید الشہداء کے مخالف تھے؟ نہ، ایسے نہیں تھا، نہ یزید کے حامی تھے نہ امام حسین کے مخالف تھے. پھر کیوں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ اس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ عام لوگ خاص لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، خواص کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں، اور خواص مصلحتوں کا شکار تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب خواص کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، خواص کے لب نہیں کھلتے، خواص ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم تو ان کی وجہ سے ساتھ دیں گے، اگر یہ نہیں اٹھتے تو ہمیں بولنے کی ضرورت، لہذا وہ یہ جان لیتے تھے کہ یقیناً کوئی چیز مشکوک ہے بیچ میں، اگر مشکوک معاملہ نہ ہوتا تو یہ خواص سارے ان کے ساتھ ہوتے، یہ جو خواص نہیں جا رہے ان کی طرف بس معاملہ مشکوک ہے اس وجہ سے. اور نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود بھی ہے، ایک شخص جنگ جمل کے موقع پر آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں امیر المومنین کی بارگاہ میں، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں کلمات قصار یا حکم امیر المومنین میں یہ جملہ موجود ہے، شمارہ اس کا بھی میرے ذہن میں نہیں. اس شخص نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کو نہیں پتا کہ اس طرف کون کون لوگ ہیں، کتنی بھاری شخصیات ہیں، آپ بھی شخصیت ہیں لیکن آپ ایک شخصیت ہیں اور باقی جتنی بڑی شخصیات ہیں وہ ساری اس طرف ہیں، زوجہ رسول ہیں، سیف الاسلام ہیں، طلحۃ الاسلام ہیں، صحابہ ہیں، فلاں ایک سے بڑا ایک وہاں پر موجود ہے، وہ تو سارے تو ادھر جمع ہیں، پارٹی ساری وہاں ہے، آپ ادھر تنہا ہے، تو آپ یہ سمجھے میں اتنی شخصیات کو چھوڑ کے آپ کا ساتھ دوں گا. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو درست سوچتا نہیں ہے، تیرے پاس معیار نہیں ہے، میزان نہیں ہے، تو حق کو شخصیتوں پر تول رہا ہے. حق کو شخصیتوں پہ تول رہا ہے، اور حق درست معیار کیا ہے؟ امام نے فرمایا اعرف الحق تعرف الرجال، تو حق پہچان لے شخصیتیں خود ہی معلوم ہو جائیں گی. تو حق کو پہچان، اور ممکن ہے حق بالکل ہی تنہا ہو، اور ممکن ہے حق پر صرف ایک ایک بندہ چل رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے. امیر المومنین نے ثابت کیا کہ اگرچہ ادھر شخصیات ہیں ساری لیکن حق ادھر نہیں ہے، حق ادھر ہے. اور یہ الجھن ہمیشہ کی ہے کہ شخصیتوں پر جب حق کو تولا جائے، پرکھا جائے، پھر شخصیتوں سے متاثر ہو کر عوام ادھر جاتے ہیں. امام سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں عوام کی لا تعلقی کی بڑی وجہ خواص کی بے بصیرتی ہے، خواص کی مصلحت کوشی ہے، خواص کی مصلحت پسندی ہے، خواص کی مفاد پرستی ہے، خواص کی خوف زدگی ہے، خواص کے اندر مشکل تھی، عوام اس وجہ سے لا تعلق بیٹھے تھے. اور یہ خواص ہیں جن کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اور سید الشہداء نے تف کی جن افکار پر، جن رہوں پر. یہاں پر اب ادب سید الشہداء علیہ السلام دیکھیں، توجہ کریں. سید الشہداء علیہ السلام کا ایک واضح موقف تھا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، میں نے یزید کی حکومت تسلیم نہیں کرنی، میں نے یزید کو حاکم نہیں ماننا. اور نہ صرف نہیں ماننا، یہی نہیں تھا موقف سید الشہداء کا، بلکہ میں نے یزید کو حاکم رہنے بھی نہیں دینا. یزید کی حکومت کو تحمل نہیں کرنا، نہ ماننا. اب ٹھیک ہے، نہ مانے اپنے گھر میں رہیں جا کر، نہ مانے آپ، کہا نا حاکم رہنے بھی نہیں دینا، اس کی حکومت کو چلنے بھی نہیں دینا. اور امام نے فرمایا اس لیے کہ حق کے حکومت خدا نے مجھے دیا ہے، میں امام ہوں، میں حجت خدا ہوں، اللہ کی جانب سے مجھے یہ حق دیا گیا ہے، میں جانشین رسول اللہ ہوں، میں فرزند رسول اللہ ہوں. یہ موقف تھا سید الشہداء علیہ السلام کا، یہ ایک بالکل واضح راستہ تھا امام کا، جس میں کوئی ابہام، کوئی اجمال، کوئی غبار نہیں تھا. امام مبین کا مبین راستہ، واضح و کھلا اور سری راستہ تھا کہ میں نے اس طاغوت کو قبول نہیں کرنا. اس کے مقابلے میں خواص، خواص کا نظریہ جو عوام پر اثر انداز تھے، عوام ان خواص کے چنگل میں تھے، نظریاتی اور ذہنی طور پر ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور عوام کے رویے در حقیقت نتیجہ تھے خواص کے ان نظریوں کا، عوامی رویے خواص کے نظریوں سے نکل رہے تھے، عوامی رویہ بالکل لا تعلقی محض سید الشہداء سے، اتنا کوئی کسی اجنبی سے بھی لا تعلق نہیں رہتا جتنا وہ اپنے امام سے لا تعلق ہو گئے۔ یہ عرب کلچر کی خاصیت تھی، قبائلی نظام کی خاصیت ہے کہ قبائلی تھے، قبائلی کلچر میں کبھی بھی وہ کسی اجنبی آدمی سے بھی لا تعلق نہیں رہتا۔ اگر ایک اجنبی آ گیا ہے کسی قبیلے کے اندر، کسی شہر کے اندر، اور آ کر اس نے دہائی دی، مدد مانگی، تو اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ کئی قبیلے اس کی حمایت کے لیے نکل پڑتے تھے۔ وہ نہ حق پیش کرتا تھا، نہ حق، نہ دین، کچھ بھی نہیں، صرف وہ یہ کہتا تھا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور کسی ذاتی الجھن کی وجہ سے میں اس وقت تنہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ پورے پورے قبیلے آ کر اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیتے تھے۔ تاریخ موجود ہے، جنگوں کا ذکر ہے کہ عربوں نے ایسی بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن یہاں پر یہی عرب اپنی قبائلی اقدار بھی بھول گئے، اپنی الہی اقدار بھی بھول گئے، اپنی دینی اقدار بھی بھول گئے، اور سب کچھ فراموش کر کے نہ ایک اجنبی اپنے رسول کے نواسے اور اپنے امام اور حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا۔ خزل تنہا چھوڑنے کو کہتے ہیں، نصر نہ کرنے کو، نصر کے مقابلے میں خزل ہے، نصر حمایت و تائید ہے اور خزل تنہا چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح یہی جناب عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، مار دیا جائے گا، اور جو لوگ نصرت نہیں کریں گے اور حسین کو تنہا چھوڑ دیں گے، خدا قیامت تک انہیں رسوا کر کے تنہا چھوڑ دے گا۔ جو آج اس امام کو تنہا چھوڑ دیں گے، خدا انہیں ہمیشہ کے لیے بلا امام چھوڑ دے گا۔ یہ روایت ہے جو پڑھی ہے کہ الفاظ یہ تھے، قد سمعت رسول اللہ، میں نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے، وہو یقول حسین مقتول، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، یقول یعنی بار بار یہ کہتے تھے، نہ ایک دفعہ، بار بار۔ قالا اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ کہا تھا، یقول یعنی اکثر یہ فرماتے تھے رسول اللہ، حسین مقتول، حسین شہید ہو جائیں گے، ولئن قتلوہ وخذلوہ، اگر ان لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا اور دوسروں نے تنہا چھوڑ دیا، ولئن ینصروہ، اور حسین کی مدد نہیں کی، نصرت نہ کی، لیخذلہم اللہ الی یوم القیامہ، خدا قیامت تک ان کو رسوا کرے گا، تنہا چھوڑ دے گا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا خدا ان کو، اگر انہوں نے حسین کی مدد نہیں کی۔ عوام نے مدد نہیں کی، عوام نے عکس العمل نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ خواص کی وجہ سے۔ آج پاکستان میں عوام کا ایک رویہ ہے، کیا رویہ ہے عوام کا؟ محض لا تعلقی۔ ملک جل رہا ہے، لوگ لا تعلق، لوگ مر رہے ہیں، عوام لا تعلق کسی چیز پہ، لا تعلق۔ زیادہ سے زیادہ جو عکس العمل دکھاتے ہیں وہ یہ کہ خبریں سن لیتے ہیں، ان حوادث و واقعات کی خبریں سن لیتے ہیں۔ جس طرح پہلے دہشت گردی سے پہلے کرکٹ گردی ہوتی تھی، اور کرکٹ گردی میں بڑی دلچسپی تھی، ہر آدمی ٹی وی کے بیٹھ سامنے بیٹھا ہوا کرکٹ تو نہیں کھیل رہا، کیا کر رہا تھا؟ سکور گن رہا ہوتا تھا کہ ابھی کتنی وکٹیں گری، کتنے رنز بنے، یہی گنتے تھے نا، پوچھتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی کتنے بنے۔ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے گھر فون کرتا تھا بیوی کو کہ ٹی وی دیکھ رہی ہو یا نہیں دیکھ رہی ہو، کتنے گرے اور کتنے بنے، کتنی وکٹیں گری اور کتنے رنز بنے۔ خوب، یہ کرکٹ گردی کے زمانے کا مشغلہ تھا اس قوم کا، اب دہشت گردی کے زمانے کا مشغلہ کیا ہے؟ کتنی لاشیں گری، کتنے بم پھوڑے گئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنا نقصان ہوا، کتنی دکانیں جلی، کتنے جلوس خراب ہوئے، اب یہ سکور ہے، سکور ہی گن رہی ہے یہ قوم۔ تب بھی لا تعلق تھی، اب بھی لا تعلق ہے۔ اس لا تعلقی کی چابی کہاں ہے؟ اس لا تعلقی کی کلید کہاں ہے؟ اس لا تعلقی کا مرکز و لیور کہاں ہے؟ اس کا مرکز خواص ہیں۔ کون سے خواص؟ بے بصیرت خواص جو پاکستانی ملت کو نصیب ہوئے ہیں۔ نازک ہو۔ بے بصیرتی خواص کی عوام کا یہ حال بنا دیتی ہے۔ آج پاکستانی عوام کسی بات پہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، جو کچھ ہو جائے ان کے ساتھ سکور البتہ ضرور ان کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ اگر ان کو سکور معلوم نہ ہو تو بیک ورڈ شمار ہوتے ہیں یہ۔ اگر انہیں یہ نہ پتہ چلے، مثلا بیٹھ کے مقابلہ کس بات کا ہے، ایک کہتا ہے 6 لاشیں تھیں، وہ کہتا نہیں 7 لاشیں تھیں، میں ثابت کر سکتا ہوں 7 لاشیں تھیں۔ انہیں کہو بھائی 90 لاشیں تھیں، کہتے نہیں 95 لاشیں تھیں، میں ثابت کر سکتا ہوں، تازہ ترین ایس ایم ایس مجھے آیا ہے کہ 95 لاشیں تھیں۔ اور وہیں پر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے، بھائی تم کیسے کہتے ہو 90 لاشیں تھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 95 لاشیں تھیں۔ اور آخر کار جب اخبار نکالتے ہیں، بلٹن دیکھتے ہیں، جس کا سکور صحیح نکلتا ہے وہ پھر سینہ تان کے دوسرے کے سامنے، میں نہیں کہتا تھا 95 لاشیں تھیں، اب کھانا کھلا تو مجھے، اب چائے پلا تو مجھے، کیونکہ میری بات صحیح ثابت ہو۔ یہ عوام کا مشغلہ بن گیا ہے۔ کس نے کیا یہ حال عوام کا؟ عزیز من، عوام مادرزاد لا تعلق پیدا نہیں ہوتے، عوام ماں سے فطرت انسانی لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور فطرت انسانی حق سے لا تعلق نہیں رہتی، فطرت انسانی کا تعلق حق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عوام جن کی فطرت موجود ہے، جب بے بصیرت خواص کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، پھر انہیں پرواہ نہیں ہوتی، صرف ان سکور معلوم ہونا چاہیے ہوا کیا ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی رویہ رد عمل نہیں ہوتا۔ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، مملکت کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، دین و مکتب کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، قوم و ملت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، صرف ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کیا ہوا تھا بھائی اس دن، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ حالت ملت کی خواص بے بصیرت بناتے ہیں۔ خواص بے بصیرت تاریخ میں اہم ترین کردار ان کا رہا ہے، تمام ظلم کی بنیادوں کے پیچھے بے بصیرت خواص کی بے بصیرتی چھپی ہوئی موجود ہے، جنہیں ہم بعض اوقات بڑی سادگی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عزیز من، سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آئے یہ لوگ، آ کر رائے دی، تجویز دی، سید الشہداء کا موقف سنا، سن کر متبادل رائے پیش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں سید الشہداء کو کہ اس وقت کے حالات یہ ہیں، اور ان حالات کے پیش نظر آپ اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، آپ کا راستہ عملی نہیں ہے، غیر عملی ہے آپ کا راستہ، اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ حق ہے آپ کا راستہ، یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، چونکہ سید الشہداء خود فرما رہے ہیں، اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض اسالک باللہ یا عبد اللہ، اف ہو تف ہو ان باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو، اے عبداللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتا، اسالک یا عبد اللہ انا عندک علی خطأ من امری ھذا، میری سوچ غلط ہے، میرا فیصلہ غلط ہے، میرا ارادہ غلط ہے، میرا راستہ غلط ہے، اگر غلط ہے تو بتا مجھے، فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَئٍ، اگر تیرے نزدیک میں خطا کار ہوں، خطا پہ جا رہا ہوں، فَرُدَّنِي، تو کہے بتا مجھے، رد کر میرے راستے کو، دلیل دے، قانع کر مجھے، بتا مجھے میں رد غلط جا رہا ہوں، فَإِنِّي أَخْذَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِي، میں سنوں گا بھی، مانوں گا بھی، قبول بھی کروں گا، اطاعت بھی تیری بات کو قبول کر کے اسی رائے پر چلوں گا، اگر تو یہ ثابت کر دے کہ میرا فیصلہ غلط ہے، میری راہ غلط ہے۔ کیا جواب دیا؟ فقال ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اللہم لا، بے خدا اللہ کی قسم نہ، آپ کا راستہ غلط نہیں، صحیح راستہ ہے آپ کا، درست راستہ ہے آپ کا۔ وَلَمْ يَقُنِ اللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلْ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِهِ عَلَى خَطَئٍ، یہ جناب عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کو خطا پہ چلنے دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ دختر رسول اللہ کا فرزند نواسہ رسول خطا پہ جا رہا ہو، یہ ناممکن ہے، پس درست جا رہے ہیں۔ وَلَيْسَ مِثْلُكَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَصَفْوَتِهِ، آپ جتنا پاک و پاکیزہ انسان اس زمین میں موجود نہیں ہیں۔ مِنَ الرَّسُولِ عَلَى مِثْلِ، اور پھر کہا کہ اس کے بعد، لیکن میں جان رہا ہوں کہ عَلَى مِثْلِ یزید ابن معاویہ باسم الخلافہ، ولیکن اخشى ان یضرب وجهک ھذا الحسن الجمیل، لیکن اے حسین میں ڈرتا ہوں کہ یہ تیرا خوبصورت چہرہ یہ شہید ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، یہ تلواروں سے اس چہرے کو زخمی کر دیں گے۔ وترى من ھذه الامه ما لا تحب، اور آپ کو اس امت سے وہ مصائب دیکھنے پڑیں گے جو آپ چاہتے نہیں ہیں۔ فرج معانا الى المدینہ، ہمارے ساتھ مدینہ لوٹ آئیے۔ وَإِن لَمْ تُحِبْ أَن تُبَايِعَ فَلَا تُبَايِعْ أَبَدًا، اے حسین اگر بیعت نہیں کرنا چاہتے بے شک نہ کریں بیعت، لیکن لا تعلق ہو جائیں، نام تو نہ لیں ان کا، بات نہ کریں ان کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف بولے نہیں آپ، یزید کے خلاف بولے نہیں آپ، دمشق کے خلاف بات نہ کریں، مدینہ میں چپکے سے زندگی بسر کریں، اگر بیعت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، ہمارے ساتھ آ جائیں، واپس مدینہ لوٹ آئیں، ہم اپنے ساتھ آپ کو لے جاتے ہیں۔ اب جس طرح خود کیا انہوں نے خود بھی بیعت نہیں کی اور مخالفت بھی نہیں کی، کچھ بھی کسی نے نہیں کہا، نہ عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی، نہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، اور نہ ہی عبداللہ ابن زبیر نے۔ عبداللہ ابن زبیر چونکہ خود مدعی خلافت تھے، وہ یہ کہتے تھے خلافت میرا حق ہے، اس وجہ سے وہ سید الشہداء کے بارے میں یہ منفی سوچ رکھتے تھے کہ ان کی وجہ سے میری مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ خوب، یہ وہ راستہ تھا جو سید الشہداء کے سامنے رکھا گیا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن حالات کے مطابق یہ آپ کا فیصلہ بدلنا ضروری ہے، حق پر ہوتے ہوئے آپ کو حق سے ہٹنا ضروری ہے، چونکہ حالات کچھ اور قسم کے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں عزیز من، اب دو راستے بالکل سامنے موجود ہیں، ایک سید الشہداء کا راستہ اور ایک ان خواص کا راستہ۔ عوام نے اس وقت کس کا راستہ مانا؟ عوام نے اس وقت خواص کا راستہ مانا، حسین کا راستہ نہیں مانا، اور حسین پہ افسوس کیا، حسین پہ ماتم کیا، حسین پہ گریا کیا، لیکن حسین کا راستہ نہیں اپنایا، راستہ خواص کا اپنایا، راستہ ان ساکتین کا اپنایا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ جناب عبداللہ ابن عباس کی بات ہوئی کہ میں نے اجمالی تعارف کروایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بہت بزرگ شخصیت، یہ دوسری بڑی شخصیت ہیں جن کا خاندانی پس منظر بہت عظیم ہے، رسول اللہ کے چچا کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہاشمی ہیں، فقی ہیں، مفسر ہیں، وہ بعض اہل قلم و اہل تفسیر کے مطابق کہ پہلا مفسر تاریخ میں معصومین کے علاوہ، پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس ہیں۔ انہوں نے آ کر، دونوں نے، جناب عبداللہ ابن عمر اور جناب عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں آئے اور آ کر سید الشہداء سے گفتگو کی، اپنی رائے پیش کی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ان کو بات بتائی کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یزید کے بارے میں رسول اللہ نے منع کیا ہوا ہے، مذمت کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے تائید کی کہ میں نے خود یہ مذمت رسول اللہ سے سنی ہے، یزید اور یزید کے باپ کے بارے میں۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت اس امت کے اوپر اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے۔ سید الشہداء نے یہ سنا اور فرمایا، یا ابن عباس فما تقول فی قومن، بس تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میں اس امت کا امام ہوں، میں حق پر ہوں، اور یزید کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، یہ تو نے ابھی گواہی دے دی ہے، اب اے ابن عباس فما تقول فی قوم اخرجوا ابن بنت رسول اللہ من دارہ و قرارہ و مولدہ، اے ابن عباس پھر اب آگے بھی تو بتا کہ اس قوم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، کیا نظریہ ہے کہ جس نے تیرے رسول کے نواسے کو، تیرے رسول کے فرزند کو، تیرے رسول کی بیٹی کے فرزند کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے اور اپنے مولد و ولادت گاہ سے نکال دیا ہے۔ وحرم رسول ہی ومجاورت قبر ہی ومولد ہی ومسجد ہی. اور کس نے رسول اللہ کی مسجد, رسول اللہ کے مزار و رسول اللہ کے شہر سے اور حرم رسول سے کس نے تیرے نبی کے نواسے کو گھر سے نکال دیا ہے؟ پس تو جانتا ہے کہ وہ قوم کیسی ہے, اس قوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وموضع مہاجر ہی فترکوہ خائفا مرعوبا لا یستقر فی قرار. اے ابن عباس, ان لوگوں نے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے تیرے نبی کے نواسے کو اپنے وطن سے, مدینہ سے چھوڑ دیا تنہا. ولا یعوا فی موطن, اور کوئی بھی اس کو تیرے نبی کے بیٹے کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یریدون فی ذلک قتلہ وسفک دمہ, اور نہ صرف مدینہ سے نکالا بلکہ تیرے نبی کے نواسے کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے خون گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وَلَمْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيْعَ, جبکہ تیرے نبی کے نواسے نے ذرا برابر شرک کا ارتکاب نہیں کیا, خدا پر ایمان ہے. وَلَا اتَّخَذَ مِن دُونِهِ وَلِيًّا, تیرے نبی کے نواسے نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہیں مانا. وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَمَّا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ, اور تیرے نبی کے نواسے نے رسول اللہ کے راستے میں ذرا برابر تبدیلی نہیں کی. قتل کا جواز کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان شرک کا مرتکب ہو. قتل کا جواز اس وقت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا ہو. قتل کا جواز اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا لے. امام فرماتے ہیں, کیا اس قوم نے مجھ سے یہ مشاہدہ کیا ہے؟ جب نہیں کیا مشاہدہ, اور تو بھی خواص میں سے ہے, تیرا اثر ہے اس امت کے اوپر, تیرا بڑا نام ہے اس امت کے اوپر, تیرا فیصلہ, تیرا موقف نہیں پوری قوم کا موقف بن سکتا ہے, چونکہ قوم حوالہ دیتی ہے. ہم کیوں حسین کے ساتھ نہیں گئے؟ چونکہ عبداللہ ابن عباس نہیں گئے. اگر حسین درست راہ پر ہوتے تو عبداللہ ابن عباس جیسا مجاہد, عبداللہ ابن عباس جیسا راوی, عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر, عبداللہ ابن عباس جیسا فقی, عبداللہ ابن عباس جیسا محدث یہ نہ چھوڑتا. جو رشتہ دار بھی ہے, چچا زاد بھی ہے, ہاشمی بھی ہے, جب عبداللہ ابن عباس نہیں ساتھ دے رہا تو پھر عام لوگ کیا ساتھ دیں گے؟ لوگوں کے پاس تو دلیل بن گئی ہے کہ اگر یہ درست راستہ ہوتا, اتنا بڑا فقی جب ساتھ نہیں دے رہا, اتنا بڑا مجتہد ساتھ نہیں دے رہا, بس لوگوں کے پاس دلیل بن گئی. فقال ابن عباس ما اقول فیہم الا, اب ابن عباس سید الشہداء نے پوچھا نا کہ فما تقول فی قوم, یہ قوم جس نے تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ اے ابن عباس, اے فقی, اے مفسر, اے محدث, اے دین شناس, اے صحابی رسول, میں اسی رسول کا جس کا تو صحابی ہے میں اس کا فرزند ہوں, جس کے چچا کا تو بیٹا ہے میں اس کا بیٹا ہوں, تو اس کے چچا کا بیٹا ہے میں خود اس کا بیٹا ہوں. اب تو بتا کیا کہتا ہے اسی قوم کے بارے میں جو یہ عمل کر رہی ہو. ابن عباس یہاں اپنی فقاہت کا ثبوت دیا, اپنی قرآن شناسی کا ثبوت دیا, اپنی اسلام شناسی و دین شناسی کا ثبوت دیا, اور کہا ما اقول فیہم, میں ان میں ان اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا. پھر اس کے بعد آیات قرآن جناب ابن عباس نے پڑھنا شروع کی. الا انہم کفروا باللہ و برسول, میں ایسی قوم کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ اور رسول کے کافر ہو گئے ہیں, انہوں نے کفر اختیار کیا ہے, نواسہ نبی کا ساتھ چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. منافقت کی ایک علامت قرآن کریم میں یہ ہے کہ منافقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے آتے تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, نماز کے لیے سست, یہ نفاق کی قلبی علامت ہے. جو بھی نماز میں سستی برتتا ہے اور ڈھیلا ہو کر نماز کی طرف آتا ہے, رغبت سے نہیں آتا, اکتایا ہوا آتا ہے نماز کی طرف, یعنی اس کے دل کے اندر نفاق موجود ہے. عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی کہ یہ سورہ توبہ کی یہ نماز آیت پڑھی کہ یہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو رغبت کے ساتھ نہیں آتے، یعنی منافق ہیں یہ لوگ. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ ریاکار ہیں، یہ عبادت گزار نہیں. اگر ان کی نمازیں ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں، ریاکاری کی عبادتیں کر رہے ہیں. ولا یذکرون الا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ خدا کو یاد نہیں کرتے، خدا انہیں بھولا ہوا ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ تردد میں ہیں، یہ تردید میں، یہ کنفیوز قوم ہیں. مذبذبین بین ذلک، یہ کنفیوز لوگ ہیں. لا الہ الا لا الہ الا، یہ نہ تیرے ساتھ ہیں نہ یزید کے ساتھ ہیں، یہ خاموش تماشائی ہیں، یہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے. فلن ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا، یہ آیات، یہ سورہ نساء کی آیت ہے دوسری، یہ جناب ابن عباس نے سید الشہداء کے سوال کے جواب میں بیان فرمائی. سید الشہداء نے پوچھا، ابن عباس، اے ابن عم، اے فقی، مجھے یہ بتا ایسی قوم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہا، میرے نزدیک یہ کافر، میرے نزدیک یہ منافق، میرے نزدیک یہ مذبذب، میرے نزدیک یہ مردد، میرے نزدیک یہ کنفیوز لوگ ہیں اور گمراہ ہیں، اور جو خدا جن کو گمراہی پہ ڈال دے انہیں کوئی ہدایت نہیں کرتا. ولا ولا مثل ہؤلاء تنزل البطشۃ الکبریٰ، خدا کا عذاب انہی لوگوں پر نازل ہوگا. واما انت یا ابن بنت رسول اللہ، اب ابن عباس نے قوم کے بارے میں تبصرہ کر دیا کہ جو قوم حسین کا ساتھ نہ دے وہ کافر، وہ منافق، وہ فلاں، اور اب ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اب آپ، اے بنت رسول، ابن بنت رسول اللہ، اے فرزند بنت رسول خدا، آپ